قال الله تعالى وهو أصدق القائلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صلوات. اسی آیت میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولقد کتبنا فی الزبور. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زبور میں ایسی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ زبور کتاب ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی اور اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے سین اور عربی میں کہا جاتا ہے مزامیر داؤد اور اردو میں عام طور پہ لکھا ہوتا ہے داؤد کے نغمے یا غزلیات داؤد. بعض لوگ جسارت کرتے ہیں جناب داؤد کے بارے میں اور یہ گناہ ہے کہ گانے کے فن کو اور موسیقی کو کہا جاتا ہے فن داؤدی اور ایک پادری ان لوگوں کا ظاہر عقیدہ اسی قسم کا ہے. ایک پادری نے تو خود ہمارے سامنے بات ہو رہی تھی جناب داؤد کے لفظ استعمال کیا کہ وہ ایک گویا تھا اور اگر یہی نظریات اس قسم کے معاذ اللہ ہمارے درمیان آئیں اور ہم ایک نبی کو جبکہ جناب نبی علیہ الصلاۃ والسلام خداوند تبارک و تعالیٰ سے مناجات فرماتے تھے یا بالفاظ دیگر یہ جو زبور ہے کتاب اس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل فرمائے مناجات کے طریقے اور اس میں دعائیں نازل فرمائیں اور دعاؤں میں تعلیمات تھیں. اور جب آپ لوگوں کے سامنے اس نازل شدہ تعلیمات کو اچھی آواز سے بیان کرتے تھے تو اس کو گانا کہنا قطعاً غلط ہے. اچھی آواز سے تلاوت قرآن بھی ہوتی ہے, اچھی آواز سے قصیدے بھی ہوتے ہیں, اس کو گانا نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ان کی آواز ایسی تھی جس سے لوگوں کے دلوں پہ اثر ہوتا تھا, حتیٰ پرندے تک جو ہے اس سے لطف اٹھاتے تھے. جناب داؤد کی آواز میں ہی اثر تھا. آیت کا حصہ ولقد کتبنا فی الزبور کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا من بعد ذکر, ذکر کے بعد کیا لکھ دیا؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون کہ بتحقیق ہمارے نیک بندے ہی ہماری زمین کے وارث ہوں گے. زبور میں چیپٹر نمبر 36 میں اور بعض نسخوں کے بقول چیپٹر نمبر 37 میں جا بجا ایک آیت آپ کو نظر آئے گی کہ جس کا یہی مفہوم ہے کیونکہ بد کردار کاٹ ڈالے جائیں گے پر جن کا توکل خدا پر ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے. اس کا ترجمہ جو انگلش میں کیا ہے کنٹمپریری بائبل میں اور اسی طریقے سے کنگ جیمز نے اینڈ دا وکٹ پیپل ول ڈریون آؤٹ اینڈ دوز ہو بلیو آن گاڈ دے پوزیس دا لینڈ اور وہ لوگ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں دے پوزیس دا لینڈ یعنی زمین کی پوزیشن وہی سنبھال لیں گے. پوزیس دا لینڈ یعنی زمین کے وارث ہو جائیں گے, زمین کو سنبھال لیں گے. بعد میں اس کے بیان ہوا لیکن حلیم زمین کے وارث ہوں گے اور سلامتی اور فرامانی سے لذت حاصل کریں گے یعنی صاحبان حلم زمین کے وارث ہوں گے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا اور یہ آج بھی جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ فضائل اہل بیت کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ محفوظ رکھا, انہی میں سے یہ فضائل ہیں. یاد رکھیں کہ اس میں تحریف ہوئی لیکن فضائل اہل بیت علیہ السلام ایسے ہیں جو آج بھی اس میں موجود ہیں اور اسی طریقے سے جو ان کے ترجمے ہیں ان میں بھی اختلاف نہیں ہے. بعض جگہ ترجمہ میں اختلاف ہے, عام طور پہ ہم کوشش کرتے ہیں. آج اتفاق سے کچھ دنوں سے ہم بہت زیادہ کچھ کاموں میں الجھے ہوئے تھے, اپنی لائبریری کو ہم نے جو ہے وہ اوپر دو کمرے لے کے منتقل کیا. اس وقت کیفیت ایسی تھی کہ کل رات کو بھی ہمیں پریشانی ہو رہی تھی, 2 بجے تک بیٹھ کے ہم نے تیاری کی. جتنے ہمارے اس موضوع پہ ہم نے کام کیے ہوئے تھے جو انگلش کے بھی لکھے ہوئے تھے, مختلف ورژن کے ترجمے لکھے ہوئے تھے, عربی فارسی کا بھی کام تھا منظم, وہ سب ادھر ادھر ہو گیا. اب جب وہ کبھی ملا تو ملے گا. تو اس طریقے سے جس طریقے سے ہم چاہ رہے تھے نہیں ہو پایا لیکن وہی کہ جو بھی ہو جائے بہتر ہے. تو فضائل اہل بیت کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ سنبھال کے رکھا ہے تاکہ آخر دن تک لوگوں کی ہدایت ہوتی رہے. خداوند کامل دلوں کے ایام کو دیکھتا رہتا ہے اور ان کی میراث ابد تک باقی رہے گی. جن کے دل کامل ہیں مکمل ہیں معرفت الہی سے وہ زمین کے وارث رہیں گے اور ان کی میراث ہمیشہ باقی رہے گی. پھر اسی چیپٹر نمبر 36 تو 37 کا اختلاف جو ہے مختلف بائبل میں مختلف جو سیم کے نسخے ہیں ان میں اختلاف ہے کہ اس کو 36 مانا جائے یا 37 مانا جائے. اور صادق زمین کے وارث ہوں گے اور سچے لوگ زمین کے وارث ہوں گے. یہ سچے لوگ کون ہیں قرآن کی روح سے؟ کونوا صادقین. لہٰذا آئے موبائلہ سے واضح نتیجہ نکلتا ہے اور مختلف روایات سے کہ سچوں سے مراد آئمہ علیہ السلام ہیں اور صادق زمین کے وارث ہوں گے. مزامیر میں ہی چیپٹر نمبر 71 اور 72 میں ایک طویل دعا ہے کہ جس کے مختلف الفاظ ہیں، وہ سب آپ کے سامنے بیان نہیں ہو سکتا. اے خدا، شاہ کو اپنے عدل اور شہزادے کو اپنا صدق عطا فرما، تو وہ صداقت سے تیری قوم پر اور عدالت سے تیرے غریبوں پر حکمران ہوگا. وہ قوم کے غریبوں کے حقوق محفوظ رکھے گا، وہ مسکینوں کی اولادوں کو بچائے گا اور ظالم کو چکناچور کر دے گا. جب تک آفتاب اور مہتاب ہیں وہ نسل در نسل قائم رہے گا. کہ یہاں پر بھی اشارہ ہے کہ یہ سلسلہ آئمہ علیہ السلام کا باقی رہے گا نسل در نسل، یہاں تک کہ زمین کے اوپر ایک ایسا سلسلہ قائم ہوگا کہ جو ہمارے روایتوں میں بیان ہوا کہ عدل اور انصاف ہوگا اس طریقے سے جس طرح سے ظلم دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. فقیر نہیں ملے گا، صدقہ لوگ نکالیں گے لیکن لینے والا نہیں ملے گا، اور اگر کوئی مل جائے گا تو روایتوں میں بیان ہوا کہ وہ بعد میں اپنے آپ کو ملامت کرے گا کہ میں نے صدقہ لینے میں کچھ جلدی کر دی. کیوں؟ کہ یہاں میں نے صدقہ لیا، وہاں پر جب پہنچا تو پتہ چلا کہ اس کو اس کا حق اتنا مل چکا ہے کہ اب اس کو صدقے کی ضرورت نہیں تھی. مثال کے طور پہ یہاں لے کے چلا، گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ اس کے پاس اتنا مال پہلے سے پہنچ چکا ہے کہ جب وہ گھر میں نہیں تھا. وہ مسکین و محتاج پر ترس کھائے گا اور محتاجوں کی جانیں بچائے گا، وہ ان کو ظلم و جبر سے خلاصی دے گا اور ان کا خون اس کے نزدیک بیش بہا ہوگا. پس وہ زندہ رہے گا اور عرب کا سونا اس کو دیا جائے گا اور اس کے لیے برابر دعا کی جائے گی. وہ ہر وقت مبارک کہلائے گا، زمین پر غلے کی افراط ہوگی. یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو روایات میں بھی بیان ہوئیں. اس طرح دشمنوں کے لیے بیان ہوا، اس کے دشمن اس کے سامنے آ جھکیں گے اور اس کے مخالف خاک چاٹیں گے. بادشاہ عرب اور سبا ہدیے لائیں گے اور تمام بادشاہ اس کو سجدہ کریں گے، یعنی تمام حکومتیں ختم ہو جائیں گی اور تمام بادشاہوں کے بادشاہ وہ ہوں گے. اب یہاں بعض جگہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو وہ مسیح ہیں کہ جن کا انتظار یہود کر رہے ہیں. ہاں، ہم یہی کہتے ہیں کہ یہود بھی انتظار کر رہے ہیں، اور جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ وہی ہے کہ تمام عالم اس کا انتظار میں ہے. یہودی انتظار کر رہے تھے جناب عیسیٰ کا، لیکن جب جناب عیسیٰ آئے تو ان کا انکار کیا، لیکن دراصل یہ انتظار میں ہیں اس مسیح کی کہ جو پوری دنیا پہ حکومت کرے گا اور تمام ظالموں کو نجات دے گا. لیکن جس طریقے سے یہودی انتظار میں تھے رسول اللہ کے اور جب رسول اللہ آئے تو یہودیوں نے مخالفت کی، اسی طریقے سے جب مسیح آئے گا، آخری مسیح جو تمام دنیا کے اوپر عدل و انصاف کرے گا. یاد رکھیں کہ ہماری روایات کے حساب سے جناب عیسیٰ آئیں گے لیکن حکومت نہیں فرمائیں گے. جناب عیسیٰ آئیں گے امام زمان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے اور عیسائیوں سے جنگ کرنے کے لیے. اسی مضامیر میں چیپٹر نمبر 95 اور 96 آپ کو بیان کیا کہ بعض جگہ اس کو 95 کہا گیا ہے، بعض جگہ 96 کہا گیا ہے. 10 سے لے کے آیت نمبر 13 تک اس میں بیان ہوا، قوموں کے درمیان منادی کرو کہ خداوند سلطنت کرتا ہے، اس نے جہان قائم کیا ہے، وہ امتیوں کا راستی سے انصاف کرتا ہے، افلاق خوش ہوں گے اور زمین شادمانی کرے گی، سمندر اور اس کی معموری شور مچائیں گے، میدان اور جو کچھ اس میں ہے خوشی کرے گا، بلکہ جنگل کے تمام درخت مسرور ہوں گے خداوند کے حضور، کیونکہ وہ آ رہا ہے تاکہ دنیا میں عدالت کرے، وہ عدل سے کرۂ عرض کی اور اپنی سچائی سے قوموں کی عدالت کرے گا. یہ وہ پیشنگوئی ہے جو جناب داؤد نے اس وقت دی. اب آپ تصور کریں، کیا یہ پوری دنیا میں ہو چکا ہے؟ کبھی ایسا وقت آیا ہے؟ کبھی ایسا وقت نہیں آیا. یہ وقت کس کے لیے ہے؟ یہ دعا حتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں ہے، بلکہ یہ پیشنگوئی اس کے لیے ہے جو نسل رسول اللہ سے ہوگا اور اس کے دور میں پوری دنیا پہ نظم اور ضبط اور عدالت ہوگی، کیونکہ رسول اللہ کے دور میں بھی پوری دنیا میں عدالت نہیں ہو پائی، آپ نے وہاں وہاں عدالت کی کہ جو علاقہ آپ کے اختیار میں تھا، پوری دنیا کو پوری دنیا میں اسلام نافذ نہیں ہو پایا۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں کنایہ ہیں اس دور کی جانب کہ جب پوری زمین کے اوپر حکومت ہوگی ایک ایسی ہستی کی کہ جو ظلم و جور سے زمین کو پاک اور پاکیزہ کر دے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اب یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں دی گاسپلز آف میتھیو یعنی انجیل متی، اس میں بیان ہوا اور وہ آسمان کے افق سے لے کر افق تک چار ارکان سے اس کے برگزیدوں کو فراہم کرے گا۔ یہ جو ہے ظہور کے بعد کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کیا بیان ہوا اس سے پہلے، کیونکہ جیسے بجلی مشرق سے چمک کر مغرب تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن انسان کی آمد ہوگی۔ ابن انسان ایک ایسا موضوع ہے جو نیو ٹیسٹمنٹ میں عیسائیوں کے بہت زیادہ مشہور ہے، فرزند انسان، دا سن آف مین، یہ انگلش میں کہا گیا ہے۔ قاموس سے کتاب لکھی ہے مسٹر ہاکس نے، وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ تقریباً 150 جگہ سن آف مین کا ذکر ہے اور اس میں سے 30 جگہیں جو ہیں وہاں پر تطبیق کی جا سکتی ہے جناب عیسیٰ کے اوپر، اور باقی جتنی جگہیں ہیں وہ جناب عیسیٰ پہ تطبیق نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہ شخص ہے جو آخر زمانے میں ظاہر ہوگا اور دنیا میں عدل اور انصاف کو عروج دے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی، کیونکہ جیسے بجلی مشرق سے چمکے اور مغرب تک دکھائی دے ویسے ہی ابن انسان کی آمد ہوگی۔ جہاں کہیں لاش ہوگی وہاں گد بھی جمع ہو جائیں گے، اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی، تب ابن انسان کا نشان آسمان پر ظاہر ہوگا۔ اس وقت زمین کے تمام قبیلے چھاتی پیٹیں گے یعنی ماتم کریں گے، گریہ کریں گے، سب لوگ پریشان ہوں گے۔ موسم بدل چکا ہوگا، زمین و آسمان کی کیفیت الگ ہوگی۔ یہاں پر جو سورج سے ان چیزوں سے مراد ہے کہ آسمان، ممکن ہے کہ یہاں پر بھی کنائے وہی ہوں اوزون لیئر کے، اور گرمی کی شدت بڑھ چکی ہوگی، اقوام پریشان ہوں گی، ہر طرح کی پریشانیاں ہوں گی، اور ابن انسان کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے۔ ہمارے روایتیں کہ امام زمان علیہ السلام کی سواری جو ہے وہ بادلوں کی مانند ہوگی اور اس میں گڑگڑاہٹ ہوگی، اور یہاں پر بیان ہوا ہے اور یہ ہمارے روایتیں ہیں، اور عیناً یہی چیز یہاں پر ہے کہ ابن انسان جو ہے کس پہ سوار ہو کے آئے گا، جیسے بادل پہ سوار ہو کے آئے گا۔ تب وہ فرشتوں کو بڑی آواز کے ساتھ بھیجے گا۔ یہاں پر ممکن ہے کنایہ ہے سہے آسمانی سے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو ایک آواز بلند ہوگی اور تمام اقوام اس آواز کو سنیں گے اپنی زبان میں، کوئی ایسا نہ ہوگا کہ جس کے اوپر حجت تمام نہ ہوئی ہو۔ اسی دا گاسپلز آف میتھیو میں یعنی انجیل متی میں بیان ہوا ہے، جب ابن انسان اپنے جلال میں آئے گا اور تمام فرشتے اس کے ہمراہ ہوں گے، تب وہ اپنے تخت جلالی پر بیٹھے گا اور تمام قومیں اس کے حضور جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جس طرح چوپان بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے اور بھیڑوں کو دائیں اور بکریوں کو اپنے بائیں کھڑا کرے گا، یعنی لوگوں کو جدا کرے گا، جو صاحب اہمیت ہوں گے ان کو الگ کرے گا۔ یعنی یہاں پر کنایہ ہے یا تو یہ کہ افراد میں اس زمانے میں اول تو ہر جگہ اسلام کا غلبہ ہوگا اور اس میں بھی لوگوں کی کیٹیگریز واضح ہو جائیں گی، اور یہی ہمارے روایات میں ہے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ قضاوت ہوگی ان کی داؤدی طریقے سے، یعنی آپ جو ہیں وہ گواہی نہیں لیں گے، آپ خود فیصلہ کریں گے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ رسول اللہ بھی یہ چیز جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کو حکم تھا کہ آپ فیصلہ کریں کس طریقے سے، کہ گواہ آئیں اس کے بعد آپ کے سامنے فیصلہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ گواہ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے تھے، دو آدمی آئے آپ کو دھوکہ دے گئے، اگر کبھی ایسا کوشش کرتے تو آپ کوئی اور سلسلے سے حق کو ثابت کرتے، لیکن جو حق کو ثابت کرتے اسی طریقے سے کرتے کہ جو قضاوت کا طریقہ ہے۔ لیکن ظہور کے بعد جو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی قضاوت کا طریقہ ہوگا وہ باطن کے طریقے سے ہوگا، یعنی آپ اپنی رائے دیں، اپنے علم سے کریں گے کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد انجیل مرقس میں دا گاسپلز آف مارک میں 24 سے 27 میں بیان ہوا، باب نمبر 13 میں آیت نمبر 24 سے 27، یہاں کا جو عنوان ہے وہ ہے آمد ابن انسان۔ لیکن ان دنوں میں اس مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور آسمان کے تارے گریں گے اور جو قوتیں آسمان میں ہیں وہ ہلائی جائیں گی، اور تب لوگ ابن انسان کو بادلوں پر بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آتا دیکھیں گے، اور اس وقت وہ اپنے فرشتوں کو بھیج کر اپنے برگزیدوں کو زمین کے افق سے آسمان کے افق تک 4 ارکان سے فراہم کرے گا۔ یہ شاید کنایہ اس جانب کے جب امام کا ظہور ہوگا تو فوراً ایک جانب سے خداوند تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہوگی، ملائکہ نصرت فرمائیں گے، دوسری جانب آپ اپنے اصحاب خاص کے ذریعے سے پوری دنیا پہ کنٹرول فرمائیں گے۔ یہ جو لوگوں کے ذہن میں کہ 313 مومن ہوں گے دنیا میں، یہ قطعاً غلط خیال ہے، بلکہ 313 خالص مومن ہوں گے۔ یہ 313 معاف کیجیے گا، یہ 313 اصحاب خاص سے امام زمان ہوں گے، ایسا نہیں ہے 313 ہی مومن ہوں گے، بلکہ 313 کیا ہیں، یہ 313 خاص اصحاب ہیں امام کے۔ یہ عام تصور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں فسق و فجور ہوگا۔ ہاں فسق و فجور ہوگا، لیکن یہ کس نے کہا کہ ایسا فسق و فجور ہوگا کہ ہر شخص ہی برہنہ ہوگا؟ نا، برہنگی ہوگی لیکن ہر شخص نہیں ہوگا، گناہ ہوں گے لیکن ہر شخص نہیں کر رہا ہوگا، ظلم ہوگا لیکن ہر شخص یہ ظلم نہیں کرے گا۔ یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ ہر شخص ظلم کر رہا ہوگا، ہر شخص برہنہ ہوگا، ہر شخص شرابی ہوگا، قطعاً غلط ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان بھی عروج پہ ہوگا اور کفر بھی عروج پہ ہوگا۔ ایمان ایسا عروج پہ ہوگا کہ روایات میں بیان ہوا کہ آخر زمانے کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی کہا ہے کہ سلام ہو میرے بھائیوں پہ۔ تو لوگوں نے، اصحاب نے سوال کیا، کون ہیں؟ ہم ہیں، اہل بدر ہیں، اہل خندق ہیں، کیا کیا کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ آخر زمانے کے لوگ ہیں۔ کس کے؟ یعنی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے دور میں آگ ہاتھ پہ رکھنا آسان ہوگی، دین پہ عمل کرنا مشکل ہوگا۔ اب خواتین اس روایت سے درس لیں، پردہ کرنا مشکل ہوگا لیکن آگ ہاتھ پہ رکھنا آسان ہوگی، لیکن اگر کر لیا اور زیادہ بہتر طریقے سے کیا تو رسول اللہ کا سلام آپ کے اوپر ہوگا، اور اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ابن انسان کے بارے میں بڑی کثرت سے روایات ہیں کہ اگر ان کو بیان کیا جائے تو بعض جگہ شاید 40-50 تک، بلکہ 150 تک تو یہ ہیں۔ بعض آیات جو ہیں وہ تکراری ہیں، بعض آیات اور مختلف طریقے سے بیان ہوئی ہیں، لہٰذا سب کو بیان کرنا جو ہے وہ تکرار ہو جائے گی۔ جہاں لکھنے کی ضرورت ہو وہاں لکھا جا سکتا ہے، لیکن درس میں اگر اس کو بیان کیا جائے تو تکرار پہ تکرار ہوگی اور ٹائم ویسٹ ہوگا، اور یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ اتفاق سے وقت بھی کم ہے۔ اسی طرح سے انتظار کے لیے بیان ہوا ہے گاسپلز آف لوک میں کہ انتظار کرو ابن آدم کا، جس طرح سے کوئی اپنے مالک کا انتظار کرتا ہے، تم لوگ جاگتے رہو کہ شاید تمہارے گھر کا مالک رات کو دیر میں آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ سو رہے ہو اور وہ آ جائے۔ یہ کنایہ اس چیز کا کہ جاگتے رہو، تیار رہو، انتظار کرو، انتظار شایع نشان کرو، بیدار رہو، یہ نہ ہو کہ گھر میں گانے بجانے چل رہے ہیں اور الاجل کا ایک جانب جو ہے نوحہ چلا دیا، مطمئن ہو گئے کہ ہم امام زمان کے انتظار کرنے والوں میں سے ہیں۔ انتظار ایسا ہو کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے اس کے شایع نشان ہو، جیسے مہمانوں کا انتظار کیا جاتا ہے، 50 مہمان ہیں تو 50 کا کھانا بنتا ہے، بلکہ کوشش کی جاتی ہے زیادہ کا ہو، گھر کو صاف رکھا جاتا ہے، ان کے بیٹھنے کی جگہ بنائی جاتی ہے، ہر چیز سے انتظار نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے ہر عمل سے انتظار نظر آئے امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آخر میں ایک نیو ٹیسٹمنٹ کی کتاب ہے جسے کہا جاتا ہے ایولوشن، یعنی مکاشفہ یوحنا۔ इसमें चैप्टर नंबर 12, यहाँ पर इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये जो है इसमें काफ़ी अजीब चीज़ें हैं। ये एक मुकाशफा है जो यूहन्ना ने देखा। इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। इल्मुल आदास से भी इसको वाज़े किया गया है, यानी इस पर यूरोप अमेरिका में इसके ऊपर किताबें बहुत सारी लिखी गई हैं और ये इतने अजीब व गरीब तरीके से लिखी हुई हैं कि बाज़ चीज़ें क्लियर नहीं होती। लेकिन यहाँ पर चंद चीज़ें वाज़े हैं और इस चैप्टर का यानी चैप्टर नंबर 12 का जो उनवान है, खातून और अशदहा, क्या आमतौर पर इंग्लिश में लिखा जाता है द वुमेन एंड ड्रैगन। फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नज़र आया, यानी ये खातून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पाँव के नीचे चांद था। अब चाहे इसको ऐसा तर्जुमा कर लें या ये कि चांद पे सवार थी और सूरज ने उसको घेरा हुआ था, ओढ़े हुए थी यानी सूरज ने उसका अहाता किया हुआ था। हमारे यहाँ रिवायात में शम्स और कमर से क्या मुराद है, अगर आप दिक्कत करें, सिराज कहा गया है सिराज मुनीरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और कमर कहा गया है मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को। फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नज़र आया, यानी एक खातून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पाँव के नीचे चांद और सर पर 12 सितारे का ताज था, और सर पर 12 सितारों का ताज था। वो हामला थी और तकलीफ़ से होकर दर्द जह के सबब चिल्लाती थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, वो क्या था निशान, सुर्ख रंग का एक बड़ा अशदहा जिसके 7 सर और 10 सींग थे। अब ये जो 7 सर 10 सींग, आखिर में कुछ और आदाद आए, इनके ऊपर तफसील से ईसाइयों ने बहुत बहस की है। हर आलिम ने, हर पादरी ने, हर मुफस्सिर ने इनके इल्मुल आदात के ज़रिए से, मिसाल के तौर पे वुमेन का इल्मुल आदात निकाला, उसके ज़रिए से ड्रैगन का इल्मुल आदात से निकाला है जो उनके नंबरोलॉजी है, कोशिश की इन चीज़ों को हल करें। लिहाजा बहुत इख्तलाफी चीज़ है और मुमकिन है कुछ चीज़ें आपको इससे क्लियर हो जाएँ, क्योंकि तारीख़ इस्लाम में बाज़ चीज़ें इससे बहुत वाज़ेह हो जाती हैं। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया और सुर्ख रंग का एक बड़ा अजदहा जिसके 7 सर और 10 सींग थे और 7 ताज इसके सरों पर थे, क्योंकि 7 सर थे उसके ऊपर 7 ताज भी थे, और उसकी दुम ने आसमान के तिहाई सितारों को खींच कर ज़मीन पर गिरा दिया। सादात का सिलसिला कितने आइम्मा से चला, यानी फातिमियों का सिलसिला, इमाम हसन इमाम हुसैन से चला। सादात जो इस वक्त कहा जाता है मौला अली की नस्ल वालों को नहीं कहा जाता, बल्कि सादात कहा जाता है कि जो जनाब सैयदा की नस्ल से हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रिवायात है और अहले सुन्नत की भी रिवायात है कि आपने फरमाया कि मेरी नस्ल जो है वो हसन हुसैन से चलेगी, और आए मुबाहला की रूह से फरजंदान रसूलल्लाह कौन है, फ़कुल तआलो नदु अबना अना व अबनाकुम, कि तुम अपने बेटों को लाओ मैं अपने बेटों को लाऊं, अगर इन दो के अलावा कोई और बेटे होते तो ज़रूर लाते, या कोई इन बेटे जैसे होते तो ज़रूर लाते, जमा का सीगा था, लेकिन आप कितनों को ले गए, सिर्फ दो को ले गए, अगर कोई तीसरा होता तो आप पे ले जाना वाजिब था, लेकिन क्योंकि नहीं था दो को ले गए। सादात का सिलसिला कितनों से चला, इमाम हसन और इमाम हुसैन से, अगर एक जनाब मोहसिन होते तो उनसे चलता कि नहीं चलता, 3 से चलता। लिहाजा सादात का एक सिलसिला कत्ल हो गया, कब कत्ल हो गया, 11 हिजरी को, ये शायद इशारा उसी जाने पे। और इसकी दुम ने आसमान के तिहाई सितारे यानी 1/3 सितारों को खींच कर ज़मीन पर गिरा दिया, यानी सादात का सिलसिला एक जो 1/3 था उसको ख़त्म कर दिया एक शख्स ने। फिर अजदहा उस खातून के आगे जिसका बच्चा पैदा होने वाला था जा खड़ा हुआ, तब बच्चा पैदा हो तो इसे निगल जाए। अब यहाँ पर किनाए हैं, यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम या नस्ल फातिमी की मुखालफत, अब ये जारी रही और इसके यहाँ नरीना फर्जंद हुआ। اب یہاں پر کنائے چل رہے ہیں. یہ وہی آپ سے عرض کیا کہ بہت ہی مشکل چیز ہے, خود عیسائیوں کے اس میں بحث ہے کہ کیا چیز ہے. اب یہ جو نرینا فرزند ہوگا یہ کیا کرے گا, اور اس کے ہاں نرینا فرزند ہوا جو لوہے کی عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا, ایسا اب تک کوئی نہیں آیا پوری دنیا میں جو لوہے کی عصا کے ذریعے سے تمام دنیا کے اوپر. انگلش بائبل میں کیا آئرن راڈ آیا ہے, لوہے کی عصا کے ذریعے سے پوری دنیا پہ حکومت کرے گا جناب عیسیٰ کے بعد سے, اور خود جناب ان کے جناب یوحنا کے بعد سے کوئی شخص ایسا نہیں آیا جو پوری دنیا پہ حکومت کرے, اور نہ اب تک کوئی آیا ہے, اور اگر آئے گا تو کون آئے گا, صرف ایک آئے گا, اور وہ کس کی نسل سے ہے کہ ایک خاتون کی نسل سے کہ جس کے سر پہ 12 تاج ہے اور اس پہ 12 ستارے ہیں اور اس کا احاطہ کیا ہوا ہے سورج نے اور اس کو سہارا دیا ہوا ہے بالفاظ دیگر, یا جس پہ وہ سوار ہیں کس پہ, چاند پہ. اور اس کا فرزند خدا اور اس کے تخت کے پاس تک اٹھا لیا جائے گا. اب یہ بیٹا جو ہے آئے گا, آنے کے بعد اس کو اٹھا لیا جائے گا. یہاں پہ کنایا تخت کے پاس, یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ اس کی محافظت کرے گا. اور وہ خاتون بیابان میں بھاگ گئی جہاں خدا نے اس کے لیے جگہ تیار کی ہے تاکہ وہاں 1260 سال تک اس کی پرورش کی جائے. یہ 1260 سال بیابان, یہ ساری وہ چیزیں ہیں معمہ. یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں کچھ حقیقتیں اور بعد میں کچھ تحریف کر دی گئی ہوں, اور یہ بھی ممکن ہے خاص کنائیں جو کلیئر نہیں ہو رہے ہیں. اب اس 1260 کو 1260 دیکھیں, یا اس کے اعداد کو کاؤنٹ کریں, یا اس کو خاص طریقے تقسیم کریں, ہزاروں قسم کے طریقوں سے اس میں سوال جواب نکالے جاتے ہیں. اب یہاں پر انہوں نے کہا عیسائیوں نے کہ یہ خاتون مراد ہیں کون, جناب مریم. پہلا سوال یہ کہ جناب مریم کی اولاد نے حکومت نہیں کی, اور اگر وہ حکومت کریں بھی ہماری روایت کے حساب سے وہ حکومت نہیں کریں گے, بلکہ وہ جو حکومت کرے گا اس کی مدد کے لیے آئیں گے. اگر یہ خاتون جناب مریم ہے تو اس کا انکار جو ہے وہ آخر میں ہو رہا ہے, وہ کیسے ہو رہا ہے؟ اور اجدہ خاتون پر غصہ ہوا اور اس کی باقی اولاد سے یعنی لڑنے کو گیا. جناب مریم کی تو ایک اولاد تھی, یہ باقی اولاد کون ہے؟ بس معلوم ہوا کہ یہ وہ خاتون نہیں ہے جس کے ایک بیٹا تھا, یعنی جناب مریم, یہ کوئی الگ خاتون ہے. کہ یہ اجدہ کہ جس نے وہاں سے خباثت شروع کی اور تمام اس کی خباثتوں کا نتیجہ ہے, اور آج تک جتنی مشکلات ہیں انہی دشمنان اہل بیت و منافقین کی وجہ سے ہیں. یہاں پر یہ چیز واضح ہو گئی کہ یہ خاتون جناب مریم صلوات اللہ وسلم علیہا نہیں ہے. اور اجدہ خاتون پر یہ کہاں پر ہے؟ یہ اسی باب نمبر 12 کی آیت نمبر 17 میں ہے. اس خاتون کی باقی اولادوں کا ذکر کیا ہے؟ اور اجدہ خاتون پر غصہ ہوا اور اس کی باقی اولاد سے یعنی لڑنے کو گیا جو خدا کے احکام پر عمل کرتے تھے. یہ جو خدا کے احکام پر عمل کرتے تھے, کون ہے جو خدا کے احکام پر عمل کرتے تھے اور منافقین نے ہمیشہ ان پہ حملہ کیا؟ یہ وہی ہیں جن کا ذکر آپ کے سامنے پہلے کیا گیا. جو پہلے گفتگو تھی اسی لیے تھی کہ آئمہ علیہ السلام کو پہچان جائیں کہ کس طریقے سے انہوں نے دین کا دفاع کیا, کس طریقے سے شریعت کو انہوں نے باقی رکھا. یہ چند چیزیں جو آپ کے سامنے مختصراً پیش کی, کیونکہ ہمارا ارادہ تھا کہ اس سے زیادہ مفصل طریقے سے کہ ساتھ میں انگلش کو بھی پڑھا جائے اور ان کے جو فرق ہیں ان کو بھی دیکھا جائے, لیکن یہ مہلت نہیں مل پائی تھی کیونکہ ہمارے ساتھ کچھ مشکلات تھیں, پھر ان میں سے اہم مشکل یہی تھی کہ ہماری کتابیں ڈسٹرب تھیں. یہ سابقہ جو تیاریاں تھیں انہیں کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب آتے ہیں ہم مختلف ادیان کی جانب, کیونکہ یہ زیادہ ضروری تھا, کیونکہ ہم نے آیت وہ پڑھی تھی کہ جس میں زبور کا ذکر تھا, اور کس کا ذکر تھا؟ ذکر کا ذکر تھا. کہ ذکر سے کیا مراد ہے, یا صحف اولا ہیں یا خود تورات ہیں. یہی ذکر, یہی نظریہ پارسیوں میں بھی موجود ہے, پارسیوں میں موجود ہے. ہم نے بعض جگہ واقعے کو بیان بھی کیا کیونکہ پارسیوں کے اوپر بھی اتفاق سے ہم سوچ رہے تھے. آپ سب لوگ بھی دعا کریں خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے اس کے اوپر اتنا اچھا کام کیا ہوا ہے, تمام ان کی تفاسیر وغیرہ دیکھ کے اگر اس کو لکھیں تو شاید بہت بہترین چیز ہو جائے. جو آپ کے سامنے بیان کی وہ اتنی بہتر نہیں ہے, لیکن اگر خدا لکھنے کی توفیق عطا فرمائے, کچھ مصروفیات ہیں, کچھ اور مشکلات ہیں, خدا ان کو حل فرمائے. تو یہ ہم نے یہودی اور عیسائیوں کا مکمل تقریباً کیا ہوا ہے کام, اور اس سے زیادہ ہے, یہ مختصر بیان ہوا ہے. اسی طرح پارسیوں کا مکمل ہم نے کیا ہوا ہے. انڈیا گئے تھے, ہندوؤں کا کچھ دیکھا, لیکن صحیح حوالے ہمارے پاس گو کہ بڑا اچھا ان کے پاس ان کا مواد ہمارے پاس ہے, بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنا اچھا شاید کراچی میں کسی کے پاس نہ ہو ہمارے مومنین کے درمیان, یا ممکن ہے ہماری خوش فہمی ہو. ہم یہ چاہ رہے تھے سفر کریں نیپال یا سری لنکا یا تھائی لینڈ کی جانب, کیونکہ یا برما یا تھائی لینڈ کی جانب, کیوں کہ ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے ہوٹل وغیرہ کا. ہمارے کچھ دوست ہیں برما میں, کچھ ہیں تھائی لینڈ میں, ایک امکان ہے سری لنکا کا کہ وہاں جا کے باقاعدہ بدھ کے اوپر دیکھیں. لہٰذا بدھ پہلے ہم شروع کرتے ہیں ہندوؤں سے, جو مختصر مختصر بیان ہو سکتا ہے. ہندوؤں میں جو ہے وہ وقت کو تقسیم کیا گیا ہے چار زمانوں میں, جن میں سے جو بدترین زمانہ ہے وہ ہے کل یوگ, یعنی کالا زمانہ. کالا زمانہ وہی ہے کہ جو ہمارے روایتوں میں بیان ہوا, گناہ ہوگا, فسق ہوگا, فجور ہوگا, دغا بازی ہوگی, فریب ہوگا, قتل ہوگا, عام ہوگا, عزت آبرو برباد ہوگی, عریاشی ہوگی, فحاشی ہوگی, تمام وہ چیزیں جو علامات ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام میں شیعہ سنی نے بیان کی ہیں, تقریباً وہی ساری چیزیں تقریباً وہ کل یوگ کی ہندوؤں کے آئیں. کس اعتبار سے؟ وہ والی روایتیں نہیں ہیں سفیانی کی اور خراسانی کی اور یمانی کی, اس اعتبار سے کہ لوگ اپنی انسانیت سے ہٹ چکے ہوں گے, وحشی ہو چکے ہوں گے. کل یوگ میں ایک اوتار آئے گا جو سفید گھوڑے پہ سوار ہوگا اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی, اور اس وقت چند مندر بھی ہیں. اتفاق سے ہم گئے, بعض دفعہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی انسان کام کرنا چاہے تو اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے. اب وہاں ہمیں جب انڈیا گئے تو ہمارا اصل ہدف یہی تھا, مثلا آپ بتائیں, ہم انڈیا گئے تھے پچھلے سال صرف ایک مجلس پڑھنے کے لیے, اور انہوں نے ہم سے کہا تھا صرف ہم آپ کے لیے ویزا ارینج کر سکتے ہیں اور جیسے ہم جائیں گے آپ چلیں. تو ہم نے کہا اس وقت ویزا ہی ملنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ ارینج کر دیتے تو یہی چارم کافی ہے. تو ہم آپ یقین جانیں اسی بالکل سیکنڈ کلاس ٹرین سے اور بالکل اس سے گئے تین چار دن کے. اصل ہدف ہمارا یہی تھا, ایک مجلس پڑھنے کے لیے نہیں گئے تھے, کتابیں لائیں, بہت کتابیں الحمدللہ وہاں کے ہندوؤں سے خریدی, لیکن جو ایک اصل تھا کہ ہم وہاں پہ جا کے دلائی لامہ سے ملیں, یا وہ چیزیں وہ نہیں ہو پائیں, نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم تھا نہ پیسے کی اتنی گنجائش تھی. لہٰذا بدھسٹ کیا ایک ہندوؤں کا نظریہ ہے کہ کال کی اوتار آئے گا, کالے زمانے میں ایک اوتار آئے گا جو عدل اور انصاف کرے گا, سفید گھوڑے پہ سوار, ہاتھ میں اس کے تلوار ہوگی. ایک مندر آج کل بھی ہندوؤں میں وہاں پر موجود ہے کہ جس میں ایک سفید گھوڑا ہے, اس کے اوپر ایک بچہ بٹھایا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے, اور جاتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہے وہ جو آخر زمانے میں ظاہر ہوگا. بعض کتابوں میں ہندوؤں میں ہے کہ آخر زمانے میں نرگس کا بھوت آئے گا, نرگس پھول سے مراد اس کا بیٹا آئے گا جو عدل اور انصاف کرے گا. ہندوؤں کے بعد زمانہ آتا ہے بدھسٹ کا, اب اس کو ہم مفصل نہیں بیان کر سکتے اس وقت, وقت بھی کم ہے. ہندوؤں کے بعد زمانہ آتا ہے بدھسٹ کا کہ خدا کا توفیق عطا فرمائے تو ارادہ ہمارا یعنی خواہش ہے کہ جائیں, کیونکہ یہ والی بات ہم نے اس وقت تو کر دی, لیکن ہندوؤں کے بدھسٹ کے حوالے ہمارے پاس نہیں ہیں. کیوں؟ کہ بدھسٹ کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی کتابیں نہیں چھپتی ہیں, عام طور پہ ان کے بارے میں کتابیں چھپتی ہیں, ان کے علماء کے لیکچرز چھپتے ہیں, لیکن اصل کتابیں نہیں چھپی ہوئی ہیں. جبکہ ہمارا کیا پلان تھا کہ ہم وہاں پہ جائیں عام ڈریس میں, ان کے مختلف علماء سے جا کے جو ہے وہ سوال کریں آخر زمانے کے بارے میں اور پوچھیں, ان سے کتابوں کے حوالے لیں. کم سے کم اگر وہ اپنی کتابیں نہیں دیتے ہیں تو ان کی ویڈیو بنی ہوئی ہو, اور یہ کام آپ جانتے ہیں کہ یہ 2-2.5 لاکھ سے کم کا نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے وہاں جا کے رہنا. یہاں بھی آپ کسی عالم سے ملنا چاہیں تو ٹائم لینا پڑتا ہے, جانا پڑتا ہے, ایک دن, دو دن, ممکن ہے 10 دن لگیں اس سے کچھ چیزیں لینے میں. بعد میں یہ ساری ویڈیوز جمع ہوں, اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا جائے, ایک آدمی ٹرانسلیٹ کرنے والا ہمارے ساتھ وہاں بھی موجود ہو جو اس کی بات ہم کو ٹرانسلیٹ کرے, ہماری بات اس کو بتائے, اس کے بعد اس کی ایڈیٹنگ ہو. یہ کام ہمارے ذہن میں, لیکن جب خدا کی مصلحت ہوگی ہوگی. بدھسٹ کے عقیدہ ہے بدھا پنجم کا, کہ پانچواں بدھا ظاہر ہوگا کب؟ جب دنیا میں فسق و فجور ہوگا, تقریباً وہی تمام چیزیں جو ہمارے ہیں, کہ جب عدل و انصاف نہیں ہوگا ظلم ہوگا, اور وہ آئے گا عدل و انصاف کرے گا. ایک اس طرح سے نظریہ ہے کس کے یہاں؟ پارسیوں کے یہاں. پارسی جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں, وہ حوالے بھی ہمارے پاس الحمدللہ مکمل ہیں, لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہمارے پاس جو حوالے ہیں وہ کس کے ہیں, وہ ہیں فارسی کتابوں کے. ان کی جو اہم کتاب ہے اوستا ہے، اس میں زند ہے، اسی طرح بندیداد ہے، جاماسنامہ ہے، وہ ہم اس دفعہ انڈیا سے لے کے آئے۔ وہ جاماسنامہ جو ہے وہ آپ کو تعجب ہوگا کہ یہاں پہ ان کی ایک بڑی لائبریری ہے محمود آباد میں، وہاں گئے، وہاں نہیں تھی، ان کے ایک بڑے عالم ہے گودرج، ان کے پاس نہیں تھی، وہ انڈیا میں علی گڑھ لائبریری سے ہمیں ملی، اس کی ہم نے فوراً فوٹو کاپی کرائی لے کے آئے۔ اسی طرح سے زند میں ہے، زند بہمن یسن میں ہے، اور بہمن مئی یسن میں ہے، کس کا ذکر ہے؟ سوشیانت کا۔ جب یہ ساری چیزیں ہم ایک دفعہ دیکھ چکے، لکھ چکے، اس وقت ہمارے پاس ساری موجود ہیں حوالے سے، لیکن ہم چاہ رہے تھے ایک دفعہ بمبئی جائیں۔ آپ کو تعجب ہوا کتنے لوگوں سے کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ان کی کتابیں منگوا دیں، کیونکہ پارسیوں کی کتابیں اس وقت کراچی میں کم ہیں، اور جتنی بھی ہیں وہ ہیں جو 1925 کی چھپی ہوئی ہیں۔ ابھی ایک دو حضرات سے ہم پچھلے دو سال سے کہہ رہے ہیں، بیچارے وہ بھی مصروف ہیں، اور جن سے ہم کہہ رہے تھے ملنے کے لیے وہ بھی بیمار ہو گئے۔ کون؟ وہ جو ڈان میں لکھتے ہیں اپنے کاوس جی، اردو شعر کاوس جی، کہ ہمیں اوستا ایک انگلش میں چاہیے تاکہ ان کے ایڈریسز دے سکیں۔ اسی طرح سے اور کتابیں چاہیے۔ آپ کو تعجب ہوگا شاید جو کتابیں ہمارے پاس ہیں وہ اس وقت عام پارسی کے پاس بھی نہیں ہیں، کیوں؟ کہ ان کے پاس ساری کتابیں 1925-26 اور 1930 کی چھپی ہوئی ہیں۔ یہ ساری کتابیں جب ہم نے جمع کی اور اس کے بعد اس موضوع کو نکالا، نکالنے کے بعد جو ہے ایک دن کافی دل چاہا جائیں تو ہم آئے پہلے صدر، صدر گئے تو پتہ چلا وہاں پہ کوئی عالم نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اس کو فائر پلیس کو دخمہ، فائر پلیس کو دخمہ نہیں، سوری، فائر پلیس کو کہتے ہیں یہ لوگ اگیاری۔ وہاں ہم گئے جو صدر میں ہے، جہاں سے یہ 20 نمبر وغیرہ بسیں وغیرہ چلتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ایک عالم ہے ان کے، کون ہیں؟ گودرج۔ گودرج ان کے عالم ہیں، تقریباً 80 سال کے ہیں۔ ان کے پاس ہم ملنے کے لیے گئے، ان سے ملاقات ہوئی، بعد میں انہوں نے اپنے گھر بلایا، گھر میں، گھر کا ان کا ہے محمود آباد، وہاں گئے، انہوں نے اپنی لائبریری دکھائی، اس لائبریری میں گئے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ پیسہ کافی نہیں ہوتا ہے، اتنی بڑی قوم ہے لیکن ان کی لائبریری اب تک منظم نہیں ہے۔ ہم نے لائبریرین سے کہا کہ کتابیں چاہیے، لا کے رجسٹر رکھ دیے۔ ہم نے کہا ہمیں اس الفابیٹ کی دیکھنی ہے، کہنے لگے یہ سارے آپ دیکھ لیں، کیوں کہ پتہ چلا ٹی، ٹی کے بعد ایم، ایم کے بعد اے، اے کے بعد زیڈ۔ پتہ چلا جو کتاب جس وقت آئی انہوں نے اس وقت جو ہاتھ میں کتاب آئی اس کو لکھ دیا، کوئی الفابیٹیکلی نہیں ہے، کوئی موضوعات کے حساب سے نہیں ہے، جو کوئی پارسی مرا اسی کتاب آ کے ایسی رکھ دی گئی۔ کروڑ پتی قوم، ارب پتی قوم، لیکن ایک لائبریری نہیں ہے ان کے پاس ڈھنگ کی۔ خیر، ہم نے کہا کہ ایک کتاب ڈھونڈنے کے لیے تمہارے یہ 10,000 کتابوں کے رجسٹر کو پڑھیں، کہنے لگے یہی کرنا پڑتا ہے۔ تو خیر وہاں بھی ہم نہیں ڈھونڈ پائے، جو ہمیں چاہیے تھیں وہ مل گئیں۔ اب وہ کتابیں یا بمبئی میں ملیں گی یا وہ بمبئی کے بعد جگہ اندور وہاں ملیں گی۔ اتفاق سے ہم نے کئی لوگوں سے کہا، ایک دو زائرین تھے جو ہمیں ملے کربلا وغیرہ میں، ہم نے ان سے بہت کہا کہ آپ یہاں اس زیارت پہ آئے ہوئے، جتنا پیسہ ہوگا ہم آپ کو دیں گے، یا آپ کام کریں، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے، لیکن شاید ان کو بھی نہیں ملا ہوگا، یا بیچارے کو موقع نہیں ملا ہوگا، اب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لہٰذا آپ میں سے کسی کے لیے کبھی کتابیں ایسی لانا ممکن ہو، کوئی جا رہا ہو تو ہمیں بتائیں، پیسے ہم دینے کو تیار ہیں، حتیٰ اور اس سے اوپر دینے کو تیار ہیں جو ان کے کرائے لگیں۔ خیر، جب ہم یہ تحقیق کر چکے، دیکھ چکے، تو ہمیں یہ ہوا کہ جا کے ان عالم سے پوچھیں۔ ہم گئے گودرج صاحب کے پاس، دل میں یہ تھا پتہ نہیں یہ بتائیں کہ نہ بتائیں، تو خود ہم نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھی پہلے، کہ یہ جاتے جب ہم جائیں تو کم سے کم اس مسئلے کو کھول کے بیان کریں۔ تو پہلے ہم نے جو ہے بات نکالی آگ کی، آگ کے اوپر گفتگو ہوئی، تو انہوں نے اپنی کتاب رکھ دی۔ جب انہوں نے کتاب رکھ دی تو ہم نے ان کی بڑی کتابوں کا ذکر کیا کہ میں یہ بھی میرے پاس ہے، یہ بھی میرے پاس ہے، یہ بھی پڑھتا ہوں، تو پھر انہوں نے توجہ کی کہ اس کو تو اور کتابوں کا بھی پتہ ہے، تو پھر ذرا بات چیت شروع ہوئی۔ پھر دخمے کے بارے میں بات ہوئی۔ دخمہ کہتے ہیں ٹاور آف سائلنس، جہاں پہ جا کے وہ مردوں کو پہلے رکھ دیتے تھے، آج کل رکھنے کا سلسلہ کم ہو گیا ہے، بعض شہروں میں رکھتے ہیں، اب دفناتے ہیں عام طور پہ۔ کافی باتوں کے بعد، کیونکہ جاتے ہی ہم بالکل شروع ہو جاتے سوشیانت کے بارے میں پوچھنے، تو شاید ہمیں خدشہ تھا نہ بتاتے۔ کافی باتوں کے بعد ہم نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ سوشیانت کون ہے، تو ایک دم سے وہ بولے، پیچھے کچھ لوگ بیٹھے تھے انہیں کے آفس وغیرہ کے، تو جو ان کا اپنا لہجہ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، کہنے لگے آپ کو کس نے بتایا، یہ جتنا لوگ ہیں یہ لوگ نہیں جانتا ہے سوشیانت کو، آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے کہا بالآخر کون ہے یہ سوشیانت؟ کہنے لگا یہ ایسا ہے ہم لوگ کیا جیسے مسلمانوں کے امام مہندی آوے گا، جب ظلم ہوگا، گناہ ہوگا، پوری دنیا میں نظام خراب ہو جائے گا، اس وقت سوشیانت آئے گا اور ایک نورانی حکومت قائم کرے گا، اور تمام وہ چیزیں بیان کی جو ہمارا عقیدہ ہے۔ لہٰذا پارسیوں میں ہے سوشیانت کا نظریہ، بدھسٹ میں ہے بدھائے پنجم کا، ہندوؤں میں ہے کالکی اوتار کا، اس کے علاوہ اور دیگر ادیان میں ہے کہ وہ اتنا اہمیت کے قابل نہیں ہے، سب سے زیادہ یہودی اور عیسائی تھے، بعد میں جو تھے ان کو تدریجاً بیان کر دیا۔ پھر ایک دن ہم گزر رہے تھے تقریباً اس ملاقات کے ایک یا دو دن کے بعد، تو گو کہ ہماری طبیعت بھی ایسی کوئی مناسب نہیں تھی، تھکے ہوئے تھے بہت زیادہ، ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم سے ایک بلڈنگ کے اوپر نظر پڑی کہ جو توڑی جا رہی تھی، اور اس کے دروازے میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کسی زمانے میں کسی پارسی کی رہی ہوگی، تو بہت بڑا سا لکھا ہوا تھا سوشیانت۔ یہ لفظ ان کے یہاں چل رہا ہے اور یہ لوگ منتظر ہیں سوشیانت کے لیے۔ یہ چند مختصر سی آرائش تھیں کہ جس کی خداوند تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی آپ کو سننے کی اور ہمیں بیان کرنے کی، لیکن بلا شک جو ہماری خواہش تھی کہ ایک مفصل بیان ہو، لیکن بعد میں ہم یہی سوچ رہے تھے آتے وقت کہ شاید خدا کو یہ منظور نہیں تھا، اور اس وجہ سے منظور نہیں تھا کہ اگر اس طریقے سے کہ جو ہم چاہ رہے تھے بیان کرتے تو شاید وہ اتنا سخت ہو جاتا کہ اس کا فائدہ نہ نکلتا، کیونکہ ایک دفعہ ہم عربی کا پڑھتے پھر فارسی پڑھتے پھر انگلش پڑھتے، انگلش میں کانٹمپریری پڑھتے یا مثلا کنگ جیمز کا پڑھتے ورژن، تو بلا شک یہ بحث جو ہے الجھ سی جاتی، ایک تھکن سی ہو جاتی۔ آپ کے سامنے خلاصہ جو ہے جو بیان ہو سکتا تھا وہ کر دیا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کا چاہنے والا، ماننے والا، انتظار کرنے والا، اور جب ان کا ظہور ہو تو ان کا ساتھ دینے والا قرار دے۔ یا اللہ بحق کے مظلومیت جناب سیدہ، بحق کے مظلومیت جناب زینب، بحق کے مظلومیت جناب ام کلثوم، بحق کے مظلومیت جناب سکینہ، بحق کے مظلومیت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما، ہمارے دشمنوں کو آپس سے مشغول فرما، ہمارے دشمنوں کی سازشوں کو ان کی جانب پلٹا دے، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً جنت البقیع و سامرہ کی حفاظت فرما، تمام علماء کرام مراجع الزام مومن و مومنات خصوصاً مومنین لبنان و عراق و پاکستان کی حفاظت فرما، تمام اسلامی ممالک خصوصاً پاکستان و ایران کی حفاظت فرما، تمام اسلامی افواج خصوصاً البدر اور حزب اللہ کی کو عظمت و شوکت عطا فرما، ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا۔